الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
چمکنا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے روز ہے
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला किया और फरमाते हैं नबवी दिल, यहाँ दिल रिफ्लेक्शन के माने में है, नबवी दिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी दिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल और हसनी चांद बसैनी है तजल्ला से बाहर, हसनी चांद हुसैनी है तजल्ला से ला वाह क्या मर्तबा है गौस है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इन अशआर की तशरीह बहुत लजीज और खूबसूरत है, वक्त की तंगी की वजह से छोड़े देता हूँ। हुजूर ताजुशरिया दावत पर का उम्र को नसीजा, उनके एक शेर की तशरीह की फरमाइश आई है। हुजूर ताजुशरिया अपने नातिया कलाम में और बहुत मकबूल वो कलाम है, उसका एक शेर है, मतलब उसका है
आबू
मुस्तफाए मुस्तफाए इज़ार एकता आप हैं, मुस्तफाए इज़ार एकता आप हैं, जिसको एक बनाया आप है, उसी का एक शेर है आबो फिल में नूर की पहली गिरफ्तार, और आबो दिल में नूर की पहली किरण जाने आदम जाने रोजा आप, आबो दिल में नूर की पहली किरण। आप कहते हैं पानी को और गिल कहते हैं मिट्टी को, आबो दिल पानी और मिट्टी, इस पर नूर की पहली किरण पड़ी, ये अकीदे की बात है। बेशक बेशक हमारा अकीदा यही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने मिट्टी से पैदा किया। हदीस पाक में आया है कि जब अल्लाह ताला को हजरत आदम की तकलीफ मंजूर हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन के हर इलाके की हर रंग की मिट्टी लेकर हाजिर हो। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों की एक जमात लेकर और किस तरह जमीन पर नाजिल हुए और कितनी मिट्टी हर जगह की थोड़ी थोड़ी आपने उठाई। मिट्टी के कलर और मजे अलग अलग हैं, है सब मिट्टी लेकिन कोई मिट्टी बिल्कुल वाइटनेस सफेद होती है, कोई मिट्टी बिल्कुल काली होती है, कहीं की मिट्टी भूरे कलर की होती है, कहीं की मिट्टी लाल सुर्ख होती है, अलग अलग मिट्टी है, चमकदार भी है, बेरंग भी है, भूरी भी है, काली भी है। ये सारी मिट्टी का मजमुआ जब जनाबे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ लेकर बारगाह कुद्स में पहुंचे हैं, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस मिट्टी को गूंथा जाए। वो मिट्टी पानी से गूंधी गई, गूंधने के बाद जब उसमें लेसदार मात्रा पैदा हो गया तो परवरदिगार आलम ने उससे एक इंसानी पुतला तैयार किया है। ये आबो दिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि मता रजबत اے اللہ کے رسول مجب متا وجبت نبوت علیہ النبوہ, آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے.
سبحان
اللہ, بین پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. اسی حدیث سے قاضی شریعہ نے استفادہ فرمایا ہے, حضرت آدم علیہ السلام آب و گل سے تیار کیے گئے. پروردگار عالم نے روح کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے روح خود بولی تھی جسد آدم, اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا. یہ پہلا دن ہے کہ وجود انسان میں روح داخل ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آیا, تفسیر نے اس کی توضیح کی کہ جب روح بدنے آدم میں داخل ہوئی تو فوراً وہ بدن آدم سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں نکلی. روح سے پوچھا, اے روح آدم کی کہ بدن میں سے روح تو کیوں نکل آئی؟ روح نے عرض کی, مولا میں آدم نور کی رہنے والی ہوں اور آدم کے بدن کے اندر کثافت ہے, تاریکی ہے, مجھے گھبراہٹ ہوئی, سکون نہ ملا, اس لیے میں باہر نکل آئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے روح رکنے کے بجائے واپس آ گئی. رب نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا, وہ نور اول جو عرش الہی کی زینت ہے اور نور کی قندیل میں میری تسبیح کر رہا ہے, میرے محبوب کے نور کو وہاں سے لاؤ اور آدم کی پیشانی میں وجیت اور امانت رکھو. آدم علیہ السلام اس نور کو لائے اور پیشانی آدم نے اس نور کو سجا دیا. پھر ارشاد فرمایا, اے روح خود کھولی تھی جسد آدم, اے روح آدم کے بدن میں داخل ہو جا. جب روح اندر گئی تو اسے اتنا اطمینان, اتنا سکون ملا کہ اب یہ گھر اس کے لیے مستقل بن گیا. اس گھر سے روح کو اتنی دلچسپی ہو گئی کہ اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ علماء نکالتے ہیں کہ نور مصطفیٰ روح سعید کے اطمینان کا سبب ہے. جس کی روح سعید ہے وجود رسول سے اس کو سکون ملتا ہے. مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آیت کریمہ ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, خبردار ہو جاؤ دلوں کا. یہاں دل سے مراد روح ہے. روحوں کا اور دلوں کا چین ذکر اللہ سے ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نام ہیں, جس طرح احمد محمد, اسی طرح سے حضور کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ. آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ ذکر اللہ مطمئن القلوب, دلوں کو چین ملتا ہے ذکر اللہ سے. وہ ذکر اللہ ذات محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس تفسیر کی تعلیم یہ تخلیق آدم میں جب روح کو سکون ملا ہے تو وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس آب و گل والے پتلے پر نور کی پہلی کرن پڑی تھی, جس کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن. سبحان اللہ, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, نور مصطفیٰ کی کرن عرش الہی کو جگمگا رہی تھی. نورِ مصطفیٰ زینتِ عرشِ الٰہی تھا، اس کی کرنیں آسمانوں پر پڑ رہی تھی، زمین کے کسی خطے پر ابھی اس نور اول کی کرن نہیں پڑی تھی۔ آب و پھر جو جسم آدم کی شکل میں وہاں موجود تھا، اس نور اول کی پہلی کرن اس آب و پھر پر پڑی ہے، نور کی آب و پھر میں نور کی پہلی کرن۔ اور ایک ہے آب و پھر سے اوپر اوپر پڑی، لیکن نور اول کی پہلی کرن وجود آدم میں اوپر اوپر نہیں تھی، وجود آدم کے اندر تھی آب و پھر میں نور کی پہلی کرن۔ اب ثابت ہو گیا کہ جان آدم جان ہوا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضرت آدم کے بدن میں روح داخل ہوئی لیکن رکی نہیں، بلکہ جا کر کے وہ واپس آئی۔ اور جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی آدم میں وجیت رکھا گیا، سجایا گیا، تو اب وہ روح آدم بدن آدم میں پہنچ کر علیہ السلام زندگی کا پیغام دے رہی ہے۔ اب کہنے دیجیے کہ روح آدم جس میں آدم کی زندگی ہے، اور روح آدم کی زندگی نور مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ اصل حیات آدم ہے۔ اس لیے قادر شریعہ فرماتے ہیں آپ جن میں نور کی پہلی ہے، اور جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جان تو سمجھ میں آ گئی، حضرت حوا کی جان کیسے؟ ایک مسئلہ ہے، جز جو ہوتا ہے اس کی اصل کل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف فرما تھے تو آپ جیسی کوئی صورت جنت میں نظر نہیں آئی، انسانی صورت تنہا حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ دل میں سوچ رہے تھے کاش میری کیتی گیری کا بھی کوئی ہوتا، میرا ہم جنس کوئی ہوتا، بول نہیں رہے تھے، دل میں سوچ رہے تھے۔ اور رب کی شان یہ ہے کہ دل نہ ہو علیم ذات صدور، وہ دل کی ہر سوچ، دل کی ہر دھڑکن، اور دل کی ہر حرکت کو رب العالمین جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ حضرت آدم کی سوچ تھی کہ میں تنہا ہوں، اس پر نور اور مبارک جنت میں تنہائی انہیں ستا رہی تھی، حضرت آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے ایک دن حضرت آدم کی آنکھوں پر غنودگی کی کیفیت تاری کر دی۔ نیند نہیں تھی، اس لیے کہ جنت میں نیند نہیں آتی ہے، صرف ایک غنودگی تاری کر دی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے پانی طرف وہ آپریشن کر کے آپریٹ کر کے اور ایک ہڈی کا ٹکڑا نکال لیا جائے۔ فرشتوں نے نکالا، یہ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن ہے، میڈیکل سائنس چلی ہے حضرت آدم کے ذریعے۔ واہ واہ واہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کی ہڈی نکالی گئی، اور رب نے اس ہڈی سے فرمایا عورت بن جا، وہی ہڈی عورت بن گئی جس کا نام حوا ہے، جو ہماری مقدس ماں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غنودگی کی کیفیت ختم ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا حسن و جمال برساتی ایک صورت میرے سامنے، انسانی شکل موجود ہے، انسانی فطرت ہے کہ اپنے گاؤں کا بھی کوئی مل جائے نیو یارک میں لندن میں تو ملنے کو جی چاہتا ہے، بھری جنت میں اپنے جیسی آج پہلی میں صورت نظر آئی، انسانی فطرت نے اتائی تھی اور چاہا کہ اس نئی شکل سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا آدم، اے آدم رک جا، تیری بیوی ہے، پہلے اس کا مہر ادا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام رک گئے، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں. اس حدیث سے مسئلہ نکلا کہ جب بڑا بزرگ چھوٹے کو کسی بات سے منع کرے تو کیوں اور کیوں نہ کرے، رک جائے. اے نوجوانوں، اگر تمہارے بڑے بزرگ تمہارے ابا اور اما کہیں فلانی سے مت ملنا،
کیا بات ہے،
سمجھے؟
بہت خوب.
تو ابا اور اما کے فرمان کو ٹالنا مت ہے آدم کی سکوت اولاد.
بہت
اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا. جب بزرگ منع کرے اس سے مت ملنا، اس سے مت ملنا، رک جاؤ، بھلائی تمہاری اسی میں ہے، اچھائی تمہاری اسی میں ہے. حضرت آدم کی پہلی سیرت ان کی اولاد کو پیغام دے رہی ہے کہ اے لوگوں، جہاں منع کر دیا جائے قدم مت اٹھانا. یہی شہادت مندی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو رہ رہے ہیں چھ بیٹے، یا تو گھر جا کے موبائل کر یا کیبل کر، بہت ڈسٹرب کرتے تم. میں نے منع کیا، من گئے نا. ہاں، ایسے چھوٹے کو بڑا کچھ منع کرے وہی دل من چلا.
آپ کو نظرانہ دینا آ رہا ہے،
سب لوگ شاعر کو نظرانہ دیتی ہیں. بچہ اپنے پاس سے لایا کہ ابا نے بھیجا؟
ابا نے بھیجا ہوگا،
ابا نے بھیجا تو لینا جائے ہے، اور نابالغ نے دیا ہے نظرانہ تو جائے. تو میں یاد سے کر رہا ہوں، رک جانا، اسی میں شہادت مندی ہے. حضرت آدم رک گئے، رب نے فرمایا مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا مہر کس کو کہتے ہیں؟ رب نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری نسل سے آخر زمانے میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر صلوات و سلام پڑھ دو.
سبحان اللہ.
ایک بات یہاں ذہن میں ذہن نشین کیجئے کہ پہلا دن ہے، پہلا نکاح ہے. حضرت آدم ملنا چاہتے ہیں، رب کی طرف سے ریجیکشن ہے. کیا آدم ہے؟ آدم رک جاؤ. حضرت آدم رک گئے اور پوچھا، مولا نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو. جب حضرت آدم نے سوال کیا مہر کیا ہے، تو رب نے میلاد مصطفیٰ کا بیان شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میلاد کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ میلاد کی تاریخ یہ ہے کہ حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کے جو ثمرات، حضور کی ولادت کے واقعات اور حضور کی سیرت بیان کرنا، اسی کا نام علماء محققین میلاد کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
میلاد حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، آج پہلا نکاح ہے اور حضور کی پیدائش کا ذکر پیدا کرنے والا خالق کائنات فرما رہا ہے. مانے گاؤں کے لوگوں کے مجمے میں نہیں، جبریل و میکائیل نورانی مخلوق کے مجمے میں اللہ تعالیٰ ذکر میلاد فرما رہا ہے کہ میں تمہاری نسل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام محمد اور احمد ہے، بھیجوں گا اور آخر زمانے میں بھیجوں گا، ان پر صلوات و سلام پڑھو. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارک میں فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت آدم نے 3 یا 7 یا 13 یا 17 یا 21 مرتبہ جھوم جھوم کر صلوات و سلام پڑھے، اور وہ صلوات و سلام کے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القا کیا رب نے کہ کس طرح صلوات و سلام پڑھو. مفسرین اشارے کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فتلقا آدم من ربه کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے. حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھا تین مرتبہ، سات مرتبہ، کتنی بھی مرتبہ، یہ ثابت ہوا کہ صلوات و سلام پڑھا. پھر رب نے حضرت آدم و حوا کو ملنے کی اجازت دی. میرا ذوق یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ فرض محال اگر حضرت آدم حضرت حوا کا محض بشکل صلات و سلام ادا نہ فرماتے تو پروردگار عالم نے روکا تھا مت ملنا جب تک اس کا مہر ادا نہ کرو. حضرت آدم اگر مہر ادا نہ کرتے اور صلات و سلام نہ پڑھتے تو رب ان سے میاں بیوی کو ملنے کا اذن نہیں عطا فرماتا. یہ کہنے دیجئے کہ صلات و سلام ہم سب انسانوں کے وجود پر احسان ہے صلات و سلام کا، صلات و سلام پڑھا تو پھر میاں بیوی کو ملنے کی اجازت ہے. اور لوگ صلوات و سلام ہی سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے. میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ جو رواج جنت سے چلا ہے وہ بدعت کیسے ہو
سکتی ہے؟
پرانی رسم اور کیا ہو سکتی ہے؟ نکاح سب سے پرانی رسم اور ذکر میلاد سب سے پرانی رسم اور ذکر میلاد کے بعد اللہ نے صلوات و سلام پڑھنے کا آدم کو حکم دیا، یہ سب سے پرانی
سبحان اللہ.
جو پرانی رسم ہے اس کو لوگ کہتے ہیں نئی بات ہے. تو دیکھو جس کے گھر کا ایک معصیت کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ اسی قسم کا اعتراض اور انکار کرتا ہے. الحمدللہ ہم جنتی ہیں اور جنت کا رسم کی رسم و رواج کیا ہے سب کو معلوم ہے. امام احمد رضا نے تو بھولے ہوئے کو بتا دیا دیکھو یہ جنتی رسم و رواج. جنت میں جائیں گے اور گستاخ نبی جو گھسا تھا اس کو نکال دیا گیا تو اس کے نقش قدم پر چلنے والا کیسے جائے گا؟ کیونکہ صلوات و سلام یہ دلالت کرتا ہے عظمت نبی پر اور تعظیم مصطفیٰ کا ایک نشان ہے. رب العالمین جنت مجتہ نے یہ رسم جنت میں قائم فرمائی. اے سنیوں سن لو، یہ جنتی رسم اگر نکاح کی مجلس میں تم قائم کرو گے جاری رکھو گے تو انشاءاللہ پہلے نکاح کی برکت تمہارے بال بچوں کے نکاح میں بھی ظاہر.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. اور تو
یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. بھائی ہم جنت، ہمارا گھر جنت ہے، ہم اپنے گھر کی بات جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا چلا آیا ہے. جو اپنے گھر میں کا ہے اس کے منہ پر تم نئی بات کیوں تھوپ رہے ہو؟ تم نہیں ہو، تمہارے گھر کا معصیت نہیں ہے تو تم جانو. ہم تو جس جنت میں جانے والے ہیں وہاں کے رسم و رواج پر ہمارے ہمارا ازلی مقدر ہے. ہم پڑھیں گے، ہمارے ابا کے نکاح کے وقت صلوات و سلام پڑھا گیا ہے، ہم بھی پڑھیں گے. کرو گے کہ نہیں؟
انشاءاللہ.
ہر نکاح کے بعد دو ہی مصرع پڑھ لینا، مصطفیٰ جان رحمت سے سبحان اللہ، یا نبی سلام علیکا پڑھ لینا، یا کعبے کے بدر التجا تم سے
کرو
پڑھو گے سب سن کے پڑھیں گے. اور اگر کوئی کہے یہ نئی نئی بدعت کہاں سے نکال رہے ہو، اس میں بھی نئی نئی کہتے ہیں، ارے بدعت کے معنی نہیں آتا ہوں، یہ تو بولنے کا بھی شعور نہیں ہے. کہتے ہیں سنگ مرمر کا پتھر، ارے سنگ کے معنی تو خود پتھر کے ہیں. اور کہیں گے لبے دریا کے کنارے کھڑے تھے، لب کے معنی کنارے کے ہیں. اب لبے دریا کے کنارے کا مطلب کیا؟ دریا کے کنارے کے کنارے کھڑے تھے، یہی حال ان کے بولنے کا ہے. اور صداعت بھی نہیں بولتے تو نہیں صداعت کہتے ہیں, صرف صداعت کہتے ہیں. معلوم نہیں کہاں سے یہ صداعت نکالتے ہیں. بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. شرک کو شرک بولیں گے, بدعت کو بدعت بولیں گے اور نئی بدعت بولیں گے. بہرحال کہاں سے میری توجہ کدھر چلی گئی, میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ نیا کام نہیں ہے میرے بھیا, بہت پرانا کام ہے. آ ہمارے گھر کے ریت و رواج کو تو سمجھ. ہم جس گھر میں پرماننٹ رہنے کے لیے جائیں گے وہاں کی یہ رسم ہے. اس رسم کو کوئی بھی آدم علیہ السلام کا وفادار بیٹا نہیں چھوڑے گا. چھوڑو گے؟ ہاں اگر وہ بھی دس کہیں بولے میرے گھر میں یہ بات نہیں, ہمارے گھر میں یہ بات چل رہی ہے. ہر شخص اپنے خاندان کے اور اپنے گھر کے رسم و رواج سے واقف ہوتا ہے. یہ نور کی پہلی کرن, یہ جب نور کی پہلی کرن آپ کو دل میں پڑی تو نکاح ہوا, اور اس نکاح میں صلات و سلام کی برکت شامل ہوئی تو انسانی وجود اور یہ مانو جاتی پوری دنیا میں پھیلا. جس کو رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ہے, اور وہ نفس واحدہ وجود سجدنا آدم علیہ السلام ہے. اور فرمایا کہ اس نفس واحدہ سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا, جوڑا پیدا کیا. اور یہ بیوی اور جوڑے سے مراد حضور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور پھر ان دونوں کے ملنے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو ہم نے زمین پر آباد کر دیا. تو صلوات و سلام کا احسان سب پر ہے.
بے شک
احسان تو سب پر ہے, لیکن جو احسان مانتا ہے اس کو وفادار کہتے ہیں, اور جو احسان بھول جاتا ہے احسان فراموش اور ناخلف کہتے ہیں. آپ ناخلف بننا چاہتے ہو یا خلف بننا چاہتے ہو؟ ناشکرے احسان فراموش بنو گے. ارے اگر سرا کا دو روپیہ کسی نے کسی کو دے دیا کہ یہ پان کھا لے, اور پان کھانے کے بعد کچر کچر کہہ کر کے اور وہ چیز کسی روپیہ دینے والے کو چپ کر رہا ہے تو وہ کیا بولے؟ کتنا لفنگا اور بےحدا ہے. ایک تو احسان کیا, ایک بیڑا پان کھلوایا, تو اس کو تو کہنا چاہیے السلام علیکم. احسان کے بعد سلام ہی تو کرتا ہے آدمی, شکریہ ادا کرتا ہے. دودھ کو ڈری اس کی تحقیق یہ شکریہ تو نے پان کھلا دیا تو کیا کیا, میرا منہ لال کر دیا. اور اس منہ لال کر دے تیرا منہ لال کر دوں گا, الٹا ہی مطلب دے رہا ہے. ابھی منہ لال کیا تیرے ہوٹ کالے تھے, ہرینوں کی طرح لپسٹک جیسے ہو گئے, میں نے کون سا تیرے ساتھ ظلم کیا پھر میرے اوپر چل رہا ہے. بغیر ٹائم میں گائے ہوئے سارے میرے کپڑے پرنٹنگ ہو گئے ہیں. اے دوستو احسان سلام پر مجبور کرتا ہے.
بے شک
احسان سمجھتا ہے وہ سلام کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کا احسان سیدنا آدم کے نکاح پر ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا, اور اس صلاۃ و سلام کا کی برکت یہ ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہوئے. تو ہر موجود ہونے والے کا یہ احسان ہے کہ منہ ٹیڑھا کر کے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. ارے احسان ملا ہے تو اس احسان کے ذریعے اس سلام کو اور اس صلاۃ اور درود کو رائج کر دے تاکہ برکتیں اور
تجھے.
پان ملا تھا دو روپیے کا, اور بولتا تھا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. تو بولتا تھا لے یہ 10 روپیہ اور رکھ لے, اسپیشل چائے پی لینا. یہ شکریہ کرنے کا ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ انعام پر انعام ملتا ہے. قرآن اس لاجک اور فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اے میرے بندو میری عطاؤں اور میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو. تم نے اگر شکر کرنے کی عادت ڈال لی تو وہ کریم مولا فرماتا ہے لا عزیزنکم تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں. تھوڑی نعمت ملی ہے تو اور زیادہ دے دوں گا. دیکھو رسول کے دامن کرم سے وابستگی اور صلوات و سلام پڑھنا یہ رب کا بہت بڑا شکر ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت شیخ قاضی فرماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو تو یہ قرآن بھی فرماتا ہے اس کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو جھیلنا چاہو تو نہ گھیر سکتے ہو نہ گن سکتے ہو. ہر سانس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک سانس باہر آتی ہے ایک نعمت اور ہوا باہر کے اندر آکسیجن جاتا ہے دوسری نعمت. اندر گئی اور اندر ہی رہ جائے تو آنکھ بند کرنے لگے گا دم گھٹنے لگے گا. اور اندر سے باہر آ گئی اور پھر باہر کی آکسیجن اور اندر نہ جانے پائے تو انٹینٹیلیٹر پر اس کو لٹا دیا جاتا ہے پھپھڑا ہوں میں ڈال دیا جاتا ہے ادھر سے مشین دھک دھک کرتی ہے. ارے آکسیجن ڈالنے کا اتنا بڑا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ باہر کی ہوا اندر خود نہیں جاتی. یہ دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس پر تمہاری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. اندر کی ہوا باہر آئے اور باہر کی فریش ہوا اندر آئے. اس میں ایک سانس پر دو شکر ادا کرنا واجب. اب تمہاری آنکھوں کی پلکیں گنو ہر پلک اللہ کی نعمت ہے. یہ سر کے بال اللہ کی نعمت ہے. ہر بال کا ایک شکریہ ادا کرنا ہے. آج تو بالوں کا اتنا حفاظت کرنے کے لیے انتظام ہوتا شیمپو شیمپو ہیئر آئل نہ جانے کیا کیا ہیئر ٹانک اس طرح کے لیے اللہ کی نعمت گرنے نہ پائے. اور جتنا اس کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے اتنے ہی یہ بڑا بڑا نیچے گرتا ہے. یہ دیکھتے دیکھتے ٹکلا نظر آ جاتا. یہ سوچ ہماری غلط ہے. آج ایسا ٹینشن ایسی آوارگی کی فکر دماغ کو ستائی جا رہی ہے کہ غلط سوچ کی گرمی ہمارے بالوں کو بھی اس میں پھس پھسا کر دیا. وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بال بھی خدا کی نعمت ناخن بھی خدا کی نعمت نگاہ بھی خدا کی نعمت. ہر نعمت پر شکر اگر تم ادا کرنا چاہو تو بولو تمہارے پاس کمانے کی فرصت کہاں سے ملے. دن بھر کشمی لے کر کے ہر سانس پر اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے. کام کیا کرو گے؟ علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھ لینا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دینا ہے. اللہ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کا ذریعہ ہے. اور لوگ اسی پر ریسٹرکشن لگاتے ہیں پابندی لگاتے ہیں. پابند ان کے مت ہونا پابند جناب مصطفیٰ کے ہو جانا اور ان کے پابند ہونے کے لیے مسل کے اعلیٰ حضرت کو مجبور لینا. اس لیے رب فرماتا غنم غنم کی طرف مت جانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرو اے لوگو اللہ سے ڈرو تقوا کی زمین اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو. سچا کون ہے؟ آپ نے 1000 روپیہ دیا اور اس نے وقت پر واپس کر دیا تو آپ کہتے ہیں سچا ہے. اسی کا نام ہے نا جو وعدہ کیا اس نے پورا کیا. بولے بہت سچا آدمی ہے. آپ سے جو لین دین اور معاملات کرتا ہے بالکل معاملات اپنے وقت پر نبھاتا ہے آپ کہتے ہیں سچا ہے, لین دین میں صاف ستھرا ہے, حساب کتاب میں صاف ستھرا ہے, وہ سچا ہے, یقیناً دنیا کی نگاہ میں سچا ہے. لیکن سب سے بڑا سچا اور اصلی سچا رب کے نزدیک سچا ہے جو نبی اکرم سے سچی محبت کرتا ہے.
بے شک بے شک بے شک
لین دین صاف ہو, نماز روزہ ہو, سارے معاملات پرفیکٹ ہو, کہیں ڈیفیکٹ نہ ہو, لیکن نبی کا گستاخ ہو تو رب اس کو سچا نہیں کہتا, جھوٹا کہتا.
بے شک حق
کہیں گے یہ کیسے؟ سنو, گستاخ نبی کتنا بھی اپنے معاملات میں صاف ہے, برین واش کر لینا اتنا بڑا بدلا ہے, سب کان کھول کر کے سوچنا, اس کو سن لینا, دنیا میں سچائی کا معیار تم نے صرف یہ کیا ہے, لین دین میں اچھا ہے, معاملات میں صاف ستھرا ہے, سچا ہے, لیکن میرے رب کے نزدیک سچ بولنا بھی اچھا ہے, معاملات کو عہد کو پورا کرنا بھی اچھا ہے, سچا ہے, لیکن یہ سب دو نمبر کی سچائی. پہلے نمبر کی سچائی کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں صدیق بھی سچے تھے,
بے شک
نماز پڑھتے تھے, لین دین میں صاف ستھرے تھے, سب کچھ تھا, سب اچھا تھا, وہ ظاہر میں بھی سچے تھے, لیکن نبی کی عظمت میں بھی بڑے پکے تھے.
بے شک
جب آیت کریمہ اتری نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا, ولا تجہرو لہو فل قبل کا جہر اور نبی کی بارگاہ میں یوں چلا کر گفتگو نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے ہو. اس نظام اور قانون کے نافذ ہونے کے بعد اگر چلا کر نبی کے سامنے بولے تو یاد رکھنا, انت بتا وانتم لا تشعرون, اے صحابہ تمہاری ساری نیکیاں, تمہارا کیا دھرا اکالت ہو جائے گا, نہ نماز قبول ہوگی, نہ حج قبول ہوگا, اور نہ زکات قبول ہوگی. انت بتا مالکم وانتم لا تشعرون, ساری نیکیاں تمہاری سبوتاب ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم حاجی سے سمجھو گے لیکن رب کے نزدیک پاجی بن جاؤ, تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور سنی تو بارگاہ رسالت میں سب سے مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے, بات چیت نہیں کرتے تھے, بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ کنکر چھوٹے چھوٹے دھو کر کے اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے کہ بولنے ہی نہیں آئے. جب منہ میں کچھ ہوتا ہے تو آدمی بولتا نہیں ہے کہ نہیں. اب مثال تو ایسے آپ خود سمجھے, جو گٹکا اس کا کھاتا ہے نا, جب کھا لیتا ہے اور بولے سلام علیکم تو اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو منہ میں اگر کوئی چیز ہو تو بولنا بھی چاہے گا تو آدمی نہیں بولتا ہے, کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے وہاں گائے گا کیا, اس لیے منہ بھرا رہتا ہے, تو بولنے کی ضرورت کے وقت اشاروں سے کام لیتا ہے. یہ تو ایک مثال دیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں, وہ صدیق اکبر کی بارگاہ کے مثالوں سے پاک ہے.
بے شک بے شک
منہ میں کنکر رکھ کر کے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تاکہ بولنا چاہوں تو نہ بول سکے. اللہ کو اس ادب کو رب نے اتنا پسند کیا کہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, ان الذین یؤذون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اتقوا الله. وہ خوش نصیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو بالکل مدھم اور پست کر لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ یہ باطن میں بھی متقی ہے اور ظاہر میں بھی متقی ہے. اس لیے تو ان کا نام امام الصدیقین پڑ گیا. ایسے سچے کہ دل کے بھی متقی تھے اور ظاہر اور زبان کے بھی متقی تھے. یہ صدیقین اور سچوں کی جماعت ہے. ایک جماعت سمجھ میں آ گئی اور وہیں پر منافقین کی بھی جماعت تھی. ارے مت پوچھو, بڑے بڑے مالدار سب منافق, ایک بھی اس میں غریب نہیں تھا. آگے آگے پیٹ پیچھے پیچھے تھے, بڑی پڑھ کے جا رہا. ان کی مدینے کے تمام بازاروں میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا, لیکن زبان پر تو لا الہ الا اللہ تھا اور سجدے کے نشان پیشانی پر تھے, تھری فور سب پہنتے تھے. سارا معاملہ اوپر سے سچ و جیسا تھا لیکن دل میں نبی کا احترام نہ تھا. تو سورہ منافقون میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون.
بے شک
اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. زکات لا کر دیتے تھے نبی کو, حضور کے پیچھے پہلی سب پہ کھڑے ہو گئے اللہ, بعد میں بھی آئے تو گردن خلان خلان کر کے پہلی سب میں جاتے تھے. جبکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ نماز میں لوگوں کی گردنیں مت پھلاؤ, لیکن بڑا پھٹ جاتے تھے. صحابہ نے کہا ارے جہاں گردن مل جائے تو بیٹھ جاؤ, تو کیا کہتے تھے جو تو معلوم نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ پہلی سب میں اللہ کی سب سے زیادہ رحمت اترتی, ہم رحمت لینے جاتے ہیں. یہ ان کا انداز تھا, وہ کیسے پکے نمازی تھے اور ہر بات میں اپنے آپ کو سچا ظاہر کرتے تھے. لیکن اگر فرماتا یہ گستاخ نبی ہے, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. جھوٹے ہونے کی گواہی بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, صدیق کے متقی اور سچے ہونے کی گواہی دی ہے اور منافقین اسی مسجد کے نمازی سے انہیں جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے. جھوٹے اور سچے کا پہلا معیار ہے جو نبی کی عزت اور احترام کرتا ہے وہ صادقین میں سے ہے, اور جو ظاہر میں کتنا بھی سچا ہو لیکن نبی کی تعظیم اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ کاذبین میں ہے.
بے شک حق.
اور رب نے یہی فرمایا ہے کہ کونو متصادقین, اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ظاہر میں بھی متقی ہے اور باطن میں بھی نبی کا چاہنے والا ہے. اور منافقوں کے بارے ان کے جھوٹ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے هم العدو فانصرهم قاتلهم الله فتور. یہ منافق جھوٹے ہیں جن کی صحبتوں سے بچتے ہیں, ظاہر میں سچے ہیں لیکن دل میں احترام رسول نہیں ہے. اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ صادقین میں کون ہے, کاذبین میں کون ہے. دونوں کے دارو الوصول, سنی کا بھی دارو الوصول, سنی کا بھی دارو الوصول, بلکہ سنی کا چھوٹا دار العلوم ہے اور تنی کا بڑا بڑا کئی کئی ایکڑ میں دار العلوم ہے. سنی کی مسجد چھوٹی چھوٹی ہے, تین کے شیپ کی ہے, اور تنی کی مسجد ماشاء اللہ بڑے بڑے گنبد اور مینارے والی بنی ہے. تمہارے ہاتھ وہ پلاسٹک کی چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ وہ موٹے موٹے قالین اور کارپیٹ بچھائے گئے ہیں. دیکھنے والا کہے گا بہت اچھا ان کا اجتماع کلیئر ہے, ان کا ماحول دینداری کا ہے. جی ہاں, دیکھنے میں دینداری ہے और अंदर से मतदारी है
जी बेशक।
इसी को रब العالمین फरमाता है मुनाफिकों से दूर रहना, इनकी जाहिरी हालत अगर तुम देखोगे तो इनकी जाहिरी हालत तो इतनी परफेक्ट होगी सूरह मुनाफिकून में रब फरमाता है वही जाता जब तुम इनके जाहिरी कंडीशन को देखोगे तो आशिक हो जाओगे। अरे वाह वाह क्या शानदार है, ये बरेली लोग तो नहीं क्या पैजामा पहनते हैं, ये तो सन्नत के मुताबिक पहनते हैं। बरेली लोग तो डिजाइन वाली टोपी देखो राजू शरिया वाली टोपी पहनते हैं। अरे ऐसी टोपी जो बरसात की टोपी है उनके खोपड़ी पर यह नजर नहीं, वो तो चंबूड़िया छाप पहन जाते लोग ही कितनी ज्यादा जिंदगी है। कुरान फरमाता है ऐसे होंगे कि वलीदार अली तमो तो मुझे वो काज साहू, जब उनकी दाली हालत देखोगे तो फरिश्ता हो जाओगे। ये कोई सही मखलूक है जो कहीं से आ रही है, अभी तक बंद भी था दरवाजा खुला तो उस बंद से बाहर निकल पड़े हैं। बंद समझे हाँ, वो आप उसको स्टाफ होता है उस लाइन को पूर करना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप एग्जाम हाल में बैठे हैं तो ये निकल पड़े हैं। एक कुरान फरमाता देखोगे तो रीझ जाओगे, तुम्हें पसंद आएंगे लुभा लेंगे ऐसे हैं। और वही और जब वो बोलेंगे तो सुनते रह जाओगे बड़े नीचे सुना हल्लो हल्लो बोलेंगे। हाँ हाँ बरेली वाले तो खैता ही बोली बोलते हैं, लड़ाऊ झगड़ाऊ बोलते हैं, ऐसा है वैसा है क्या क्या बोल के जाते हैं। ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ो
किसने बताया
बिच्छू दे के आया वहां दे के इतनी बड़ी कॉलेज कौन से तू घर भी बताता कौन बताया अच्छा करेगा और तुम्हें काटेगा बोलो बड़ा खतरनाक माहौल होगा सारा नौजवान ध्याना जाता है बिच्छू से मैं बचूंगा कैसे शाम से मैं सब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा वो बेचारा चला जाता है। मैं अर्थ करना चाहता हूँ उससे पूछो है भले मानो ये बिच्छू तुमने देखा है सांप ऐसा बड़ा मुंह खोपड़ा होगा तुमको घूम करके निकल जाए बेचारे क्या बोले नहीं हदीस के आया तो हदीस किसकी है
क्या बात है वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
ये हदीस का मतलब क्या है सलाम करके फरमाया है। अबे तू तो बोलता हूँ तो बीमार के पीछे की खबर नहीं है तो खबर की बात हुजूर ने कैसे बता।
नारे तकबीर नारे रिसालत
बहुत पूछ तो सकते हो कैसे बता दिया है।
अरे
पूछो जब हुजूर को बीमार के पीछे का इल्म नहीं तो गड्ढे का इल्म कैसे हो।
वाह वाह
वहाँ उतर नकीब आएंगे देव जैसी उनकी आंखें होंगी लंबे लंबे बाल होंगे नाखून से चीरते हुए अब तो आएंगे चिंगारते हुए बड़ी चलो चिल्लेंगे बचाओगे हाँ हाँ बचेंगे। अरे हम कैसे बचते हैं सुनो सच्चे वफादार जमीन पर बन जाओ तो मुस्तफा तुम्हारे चमकते चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर नूर के जन्म परमा होगी जब कदाचर
सुन।
अब मैं कहां ले कर आता हूँ, वो हड्डी से औरत है
जी,
याद है कि। अब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आदम के बदन का जुज है
जी,
एक टुकड़ा है भाग्या के चलिए
जी जी जी,
कुल का जो हुक्म है वही जुज का हुक्म है। आप बोलेंगे कैसे, अब इसको समझाऊं तभी तो समझ। कुल और जुज क्या है, कोई मैं यहाँ पर हिदायत हिकमत पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं मुल्ला हसन का जिक्र करने नहीं आया हूँ। जुज और कुल समझ लो, एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक गिलास पानी आप उसमें से निकाल लेते हैं, तो ये पानी वैसे ही होगा ना जैसा कि नदी में नाले में बह रहा है। आपने वहां से पानी निकाला साफ सुथरा और गिलास में क्या रूहअफ़ज़ा बन जाएगा, रूहअफ़ज़ा नहीं बनेगा। जैसा कुल है वैसे ही उसका एक टुकड़ा और एक जुज है, वैसे ही है। अगर वो पानी ग्रीन कलर का बह रहा है, आप एक प्याली पानी भरेंगे तो उसका एक जुज हुआ, ये भी ग्रीन होगा। जो कुल का हुक्म होता है वही जुज का होता है। हजरत आदम की जान, बल्कि जाने आदम की जान नूरे मुस्तफा है, ये कुल का हुक्म है। तो हव्वा का वजूद भी उसी कुल का एक जुज है। तो जाने आदम जाने
हव्वा,
जाने आदम जाने हव्वा आप है। मेरी तकरीर तो अभी रही गई एक ही शेर की तशरीह में, बहरहाल इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों हुजूर सारे आलम की जान, जाने हुआ भी है जाने आदम भी है। और मेरा अकीदा वही है जो मतलब के आला हजरत ने हमें दिया है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, हरे उन्हीं के दम कदम से बाबे आलम में बहार, याद नबी की बरकत है। हरे उन्हीं के दम कदम से बाबे आलम में बहार, अरे वो न तेरा आलम न था अगर वो न हो आलम न हो, आलम नहीं मुस्तफा ही के दम कदम से वादे आलम में बहार है।
बेशक
आज भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद है,
बेशक
कयामत तक रहेंगे। हुजूर फरमाते हैं एक हदीस के, हर नबी मिसाल के बाद तीन दिन के बाद अपने अनवर से उठा लिया जाता है, अल्लाह उसे अपने कुर्ब में बुला देता है। कब्र में भी आते जाते रहते हैं लेकिन वो कुर्बे इलाही में रहते हैं। हुजूर की हदीस है और फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से कहा, ऐ मौला मेरे विशाल के बाद मुझे यही रहने देना, मुझे यही रहने देना, मैं इनमें क़यामत तक रहना चाहता हूँ। उलमा इसकी वजह फरमाते हैं कि रब फरमाता अल्लाह नबी जब तक आप इनमें रहेंगे मैं इन पर अजाब आम नाज़िल नहीं फरमाऊंगा। मुस्तफा को कितनी हमदर्दी है पूरे मानव जाति से, रब से अर्ज करते हैं मौला मुझे इन्हीं में रहने देना, जब तक हुजूर का वजूद है इस आलम में अमन और शांति है, अजाब नाजिल नहीं होगा। किसी को आदत फरमाते हैं उन्हीं के दम कदम से बाजे आलम में बहार, वो न थे आलम न था कर वो न हो आलम नहीं। तुम कहते हो बरकर मिट्टी में मिलते वो नहीं है, अरे है
बेशक,
इसलिए कि आलम है
बेशक।
ये दलील है भाई, हमारा ये बदन इसमें से अगर जान निकल जाए तो चारपाई पर लेटा हुआ है बेटा, माँ रोती है मेरा बेटा गुजर गया, अरे गुजरा कहाँ है, لوگ بولتے ہیں فلاں کا بیٹا انتقال کر گیا, انتقال انتقال کے معنی چلا گیا, یہاں سے کہیں اور چلا گیا, دنیا دیکھ رہی ہے بستر کر لیتا ہے, وہی اس کے بالے ہیں, وہی اس کے گورے گورے دال ہیں, وہی اس کی چھاتی ہے, وہی جرسی پہنے ہوئے جم میں آنے جانا جانے والا نوجوان ہے, سب ہے, لوگ بولتے گزر گیا گزر گیا چلا ہوتا گیا ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوا ہے, رکھو نا دو چار سال
گھر میں رکھو,
گھر میں رکھو ہے تو رکھو, ارے مجھے ہے دیکھنے میں لیکن نہیں ہے, اگر اس کو ہم چار دن رکھے نا گھر میں تب تو ہم کو گھر سے نکلنا پڑتا, بات آئے گی کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا, یہ روح موجود ہے تو بیمار بھی رکھنے کے قابل ہے, اور روح نکل گئی تو کڑی خوبصورت جوان گھر کے نکلنے کے قابل ہے, اسی طرح اے مسلمان تیرے ایمان سے مصطفیٰ کی محبت بھی چل گئی تو ایسا ہی بات جہنم میں بھیج دیا جائے گا, اے مسلمان سن, اگر تو بیمار گنہگار بھی ہے اور حکم رسول ہے تو ان شاء اللہ جنت کے ایک کمرے میں تو رکھ دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار ہو گیا تو اس کو کھلاؤ پلاؤ مت, کھلانا پڑتا ہے اس کو تو کھلانا پلانا پڑتا ہے, تو آپ کیا کھائیں گے پیئیں گے بولو, اس کے لیے غذا نماز ہے
بے شک,
نیک عمل اس کا کھانا ہے
بے شک,
اور یہ ناشتہ وغیرہ اس کا پانی اور شربت ہے, ارے نیک عمل کرو روح تمہاری اسٹم ہوتی چلی جائے گی, گناہ کر کر کے بیمار ہو گیا ہے اور نہ پنجا پن اختیار کر رہا ہے, اے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو اگر روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے جل چھان جانا چھوڑ دو, یہ دنڈ بیٹھک تمہیں قبر میں کام نہیں آئیں گے, تمہارا جم خانا مسجد کا عبادت خانہ ہے, وہاں آ جاؤ اور وہاں ایکسرسائز کرو, ایمان مضبوط ہوتا چلا, اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے منکر, یہ نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے نمازی کو بچا لیتی ہے, پڑھو گے نماز خالی گمراہوں کو بولو ایسا ہے ویسا ہے, کسی سے کام نہیں کرتا, ایسا ویسا ڈبل ویسا یہ بھی بولنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ خود تم تو دیکھو جھانکے میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں, اپنی بدعملی سے آتا جاؤ, گناہوں سے توبہ کرو, چہروں پر چاڑیاں سجا دو, پیشانی میں سجدوں کی طرف پیدا کر دو, کہ ادھر اذان ہوتی ہے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ, اور کہہ کر کے ہم اللہ اکبر نیت مانگ لو, کانوں تک ہاتھ پہنچا لو, غیر مقلد کی طرح نہیں, ساری جھاڑ ہوڑ کر چلے, ہمارا کام ہے یوگا, جب آدمی کسی چیز سے باز رہنا چاہتا ہے تو توبہ کیا کرتا ہے, کیسے توبہ کرنا ہوتا ہے, ابا بولے کام بتا, اب کبھی ایسا کام نہیں کرے گا, یہ کام نے تو گناہ نہیں کیا لیکن کان کو پکڑوایا گیا, کسی کو دانت کاٹا ہے تو اما بولتی کان پکڑ, اب دانت کسی کو نہیں
کاٹا,
کسی کو اس نے تماشا مارا ہے ابا کہتے ہیں کان پکڑ, اب کسی کو تماشا نہیں, یہ نہیں کہتے ہاتھ پکڑ, یہ نہیں کہتے دانت پڑے ایسے مار, کان کیوں پکڑواتے, یہی انسانی سماج کا ایک رواج ہے, یہ توبہ کرنے کی نشانی
سمجھے,
توبہ کرنے کی نشانی ہے, شریعت نے بھی ہاتھوں کو کان کٹ لے جا کر کے بولا تم کو ہر طرف سے تمہارے ذہن کو پھیر کر کے سب کی طرف متوجہ کر دیا, مولا ابھی تک میں سب سے مل جل رہا تھا, بلا شرط کر رہا تھا, مولا تیری بارگاہ میں آیا, اللہ تو ہی سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, میں نے دنیا کو بڑا سمجھا، مال کو بڑا سمجھا، اس کو بڑا سمجھا، اس کو بڑا سمجھا، مولا تیری بارگاہ میں یہ چھوٹا باپ کا بدلا آ گیا ہے، تو سب سے بڑا ہے مولا، معاف کر دے مولا، اللہ اکبر کہہ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آؤ اپنی بڑائی چاہتے ہو تو رب کے پاس بارگاہ میں انکساری اختیار کرو، اپنی انکساری کے ذریعے خدا کی طرف سے سربلندی تمہیں ملے گی
بے شک۔
آج جو لوگ پڑھ کر کے آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری لے کر کے، تو اکڑ دھو بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب کو حقیر میں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ تصوف کا سن لو، جو جتنا اپنے کو چھوٹا کر کے رکھے گا رب اس کو اتنی عزت دے گا، ہمارا ہی وہ بڑا ہوگا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ میں سب سے بڑا، ہر سب سے سمجھے گا، وہی سب سے زیادہ جھکے کا ورنہ گرے گا۔ مہاجی میں بولتے ہیں کہ دادا جی نے کہا یہ ورنہ جانے پا گیا، سیدھا کرنے اٹھا ہو گیا، ارے سربلندی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں سر جھکا دو، سربلندی تمہیں مل
جائے۔
خود سے بڑا بننا یہ شیطان کی فطرت ہے۔ حضرت آدم کے سامنے اس نے کہا تھا میں بڑا ہوں، انا بلوں دن ہو، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ بہتر ہونے میں اسے ایسا برباد کر دیا کہ آج تک بھٹک رہا ہے، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کی تیر، لوگوں کے لالچ کے گولے کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی بڑائی کا خطناک سب سے ہم میں گھس جاتا ہے، تو کتنے لات بھول کے کھائے گا، توبہ نہیں کرے گا، اور جو جھکتا ہے یقیناً وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ جھکو، بڑے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سربلندی عطا فرمائے اور دین اسلام کی سچی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ نمازیں پڑھو، عقیدے کو سنبھالو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو جذبہ تمہارے دل میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ تم اہل سنت کے ساتھ ہو، مطلب کے اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے علینا ہلن بنا، 10 منٹ زیادہ ہو گئے اور